الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. شروع میں جب آیات وراثت نازل نہیں ہوئی تھی تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی. قرآن کریم کے احکام میں ناسخ و منسوخ احکام موجود ہیں، اور جو احکام منسوخ کیے گئے ان کی بھی دو طرح سے پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ حکم منسوخ کر دیا گیا لیکن تلاوت آیت باقی ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ آیات کی تلاوت منسوخ کر دی گئی لیکن حکم باقی رکھا. تو یہ آیہ کریمہ ان آیات میں سے ہے جن کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن آیت باقی ہے. حکم یہ تھا کہ تم پر فرض کیا گیا ہے جب کسی کی موت کا وقت آئے تو اگر اس کے پاس وراثت ہو یا مال ہو تو وصیت کرے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، جائز طریقے سے، کچھ حصہ والدین کو دے، اولاد کو دے، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، جس جس درجے میں رشتہ داری ہے اتنا اتنا حصہ انہیں تقسیم کر کے دے، اور اس کی وصیت کر دے حقا علی المتقین، اللہ کے بندوں کے لیے یہ ضروری ہے. پھر اگر اس کے بعد، اس کی وفات کے بعد کوئی اسے تبدیل کرتا ہے، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اگر کوئی اسے سننے سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کرتا ہے، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس گناہ کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو اس میں تبدیلی کریں گے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، جو کچھ مرنے والے نے کہا وہ اللہ اسے سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، اور جو کچھ بعد والے کر رہے ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. ہاں اگر وصیت کرنے والے سے کسی کو یہ ڈر ہو کہ اس نے جو وصیت کی ہے اس میں غلطی ہے یا اس نے طرفداری سے کام لیا ہے اور یہ تو گناہ ہوگا، جرم کا ارتکاب ہوگا، فاصلح بینہم، تو وہ ان وارثوں میں اس کی اصلاح کر دے، تو وہ تبدیلی جو ہے وہ جائز ہے، فلا اسما علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو یہ آیت موجود تھی جب وراثت کا حکم نہیں آیا. جب وراثت کا حکم نازل ہو گیا تو جس میں حصے مقرر کر دیے گئے کہ اگر کوئی مرتا ہے تو اس کے والدین کا حصہ کتنا ہوگا، اولاد کا کتنا ہوگا، اور دوسرے رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا کتنا ہوگا، تو وہ جب اللہ نے مقرر کر دیے تو پھر اس کا حکم ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا. لیکن آیت باقی رکھی گئی. آیات کی تلاوت کی اپنی برکت ہے، کلام الہی ہے، اور ہر ہر لفظ کی اپنی کیفیات ہیں، اور اس میں اپنی طرح کی رحمتیں اور بخششیں ہیں. اس لیے اللہ کریم نے اس کی تلاوت باقی رکھی اور حکم منسوخ کر دیا گیا اب دوسری جگہ وراثت کا حکم موجود ہے کہ کون سے رشتہ دار کو مرنے والے کی جائیداد سے یا مال سے کتنا حصہ ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر رمضان فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام امتوں میں فرض کی گئی. اب یہ الگ بات ہے کہ احکام مختلف تھے, کس امت میں کتنے روزے ہیں, 10 ہیں, 20 ہیں, 30 ہیں, یا کن دنوں کے روزے ہیں, یا کیسا روزہ ہے. تو پہلی امتوں میں افطار کے بعد جب تک لوگ جاگتے رہتے, کھاتے پیتے رہتے, اور جب کوئی سو جاتا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا, اور پھر افطار تک اسے روزہ رکھنا ہوتا. بلکہ یہ طریقہ کار ابتدائے اسلام میں بھی آیا. تو ایک دفعہ ایک صحابی کام سے آئے, سارا دن مزدوری کی, تھکے ہارے تھے, روزہ افطار کیا, ان کی اہلیہ کھانا بنانے میں لگ گئے اور وہ لیٹے اور سو گئے. تو سو جانے سے تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا. چنانچہ دوسرے دن وہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. تو اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے آسانی فرما دی کہ دوسرا حکم نازل فرما دیا, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اس امت پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ کھاؤ پیو جب تک سفیدی اور سیاہی طلوع فجر کی الگ الگ نظر نہ آنے لگے. جب فجر طلوع ہو جائے تب تک کھا, کوئی سو جائے اٹھ کے پھر کھا لے. تو کھاؤ, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اندھیرا اٹھنے لگتا ہے اور نیچے سے سفیدی آنے لگتی ہے. تو جب وہ سفیدی کا خط واضح ہو جائے تو روزہ شروع ہو جائے گا. ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر روزے کو رات تک پورا کرو. تو عموماً روزہ رکھنے میں تو لوگ احتیاط کرتے ہیں, افطاری میں احتیاط نہیں کرتے. قمری مہینوں میں غروب آفتاب سے پچھلا دن جب ختم ہوتا ہے, رات شروع ہوتی ہے, تو رات اگلی تاریخ کی ہوتی ہے. جیسے رمضان کا چاند دیکھ کر آپ تراویح پڑھتے ہیں, حالانکہ اس دن تو آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوتا, لیکن وہ دن شعبان کا تھا. دن ختم ہوا, چاند نظر آیا تو رمضان شروع ہو گیا, رات رمضان شریف کی ہے. اسی طرح شوال کا چاند نظر آتا ہے تو آپ تراویح نہیں پڑھتے, صبح عید کرتے ہیں, حالانکہ سارا دن روزہ تھا. رات کو کوئی تراویح نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ رمضان مغرب کے ساتھ, سورج ڈوبنے کے ساتھ ختم ہو گیا. مغرب کی اذان اگلے دن کی پہلی اذان ہے, اور مغرب کی نماز اگلی تاریخ کی پہلی نماز ہے, اور وہ تاریخ چونکہ شوال کی ہے اس میں تو تراویح نہیں ہے. عموماً افطار میں لوگ تاخیر کرتے ہیں, دیر کرتے رہتے ہیں کہ جی اچھی طرح اندھیرا ہو جائے. اندھیرا ہو جائے تو پھر تو رات شروع ہو گئی, اور روزے کا حکم ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل, روزے کو رات تک پورا کرو, رات میں داخل نہیں کرنا. ہمارے ایک زمانے میں رواج تھا کہ اذان ہوتی تھی تو ہم افطار کرتے تھے, وہ بھی غلط تھا. اذان سے پہلے افطار کا وقت ہوتا ہے, اور افطار کرنے کے بعد مغرب کی اذان کا وقت آتا ہے. جب سورج ڈوب جاتا ہے روزہ افطار ہو جاتا ہے, اس کے درمیان 5-7 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے, پھر مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے. تو دین کے معاملے میں کوتاہی یہ ہے کہ چونکہ دین کے پاس دنیاوی طاقت نہیں ہے, دین تو حکمران ہو کر رہتا ہے, معقوم ہو کر دین دین نہیں رہتا. دین اللہ کا حکم ہے اور یہ حاکم ہو کر رہتا ہے. جب اس کے پاس اختیار نہ ہو, اقتدار نہ ہو, تو پھر دین نہیں رہتا, پھر جس کا جو جی چاہے وہ کرتا رہتا. اب سرکاری حکم ہے کہ چاند دیکھا ہے اس نے بھی آجیز کر لی اور جس نے نہیں دیکھا اس نے بھی کر لی. لیکن افطار پوچھو کہ کوئی سرکاری حکم نہیں ہوتا تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی پانچ پانچ دفعہ افطار ہوتا ہے. ایک مسجد کا مولوی کہتا ہے اب افطار کر لو, دوسرا دو منٹ بعد کہتا ہے اب افطار کر لو, تیسرا پانچ منٹ بعد کہتا ہے اب افطار کر لو. اور وہ افطار کی شرط انہوں نے اپنی اپنی گھڑیوں پہ لگائی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گھڑیاں کبھی ایک ٹائم پہ نہیں ہوتی. انگریزی کا ایک محاورہ ہے وومن اینڈ واچز نیور کوآپریٹ, کہ عورتیں اور گھڑیاں ایک بات پہ متفق نہیں ہوتی, ہر ایک اپنی اپنی بات کرتی, ہر گھڑی کا اپنا ٹائم ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ اور نماز گھڑی کا محتاج نہیں ہے. جب نمازیں فرض ہوئی تب کوئی گھڑی نہیں تھی, اور جب روزے فرض ہوئے تب کوئی گھڑی نہیں تھی. آپ کو سورج کی گردش کے ساتھ وقت کی تعین کرنی ہے. سورج ڈوب گیا, روزہ افطار ہو گیا, گھڑی کی مرضی جو اس کا جی چاہے کہتی رہے. بلکہ علماء حق فرماتے ہیں کہ ہم جو متعین کرتے ہیں کہ دو بجے جی نماز ہوگی تو روزانہ دو بجے ہی پڑھنا مکروہ ہے. اللہ نے ایک کھلا وقت دیا ہے کہ آفتاب جب زوال سے روال پہ آ جائے اور دوپہر سے ٹل جائے تو زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عصر تک یہ سارا وقت زہر کا ہے. اب اس میں کوئی بھی نماز کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے, اول وقت پڑھنا افضل ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر وقت نماز کا مقرر کیا جاتا ہے کہ یہ دو بجے پڑھیں گے تو کبھی پانچ منٹ کم دو پر پڑھ لو, کبھی دو بج کر دو منٹ پہ تین پہ پڑھ لو, کبھی دو بجے پڑھ لو. چونکہ گھڑی کے ساتھ نماز کو نتھی کرنا یہ مکروہ ہے, نماز مکروہ ہو جاتی ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. نماز کسی گھڑی کی پابند نہیں ہے, اوقات کے نہار کی پابند ہے کہ زوال آفتاب سے زہر شروع ہو گئی اور عصر تک یہ سارا وقت زور کا ہے, اس میں جس وقت کوئی پڑھتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو کسی جب اللہ نے کہ ایک وقت مقرر نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گھڑی کا وقت مقرر نہیں کیا, تو کسی تیسرے کو کیا حق ہے کہ وہ ایک وقت معین کر دے. بلکہ علماء ایسے فرمایا کرتے تھے, مفتی اعظم پاکستان رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے یہ ٹن کی نمازیں مکروہ ہیں, کہ گھڑی نے ٹن کی اور نماز کھڑی ہو گئی. فرماتے تھے اس سے نماز مکروہ. اسے وہ کہتے تھے یہ ٹن کی نمازیں ہیں, وقت کی نمازیں نہیں ہیں. اور گھڑیوں کی عجیب بات یہ ہے کہ آپ جتنی گھڑیاں ایک مسجد میں دس گھڑیاں لگی ہوں گی, دس پہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا. ایک مشین ہے کوئی تھوڑی سی تیز چل جاتی ہے, کوئی آہستہ, ہر بندے نے گھڑی باندھی ہوگی, ایک آدھ منٹ کا فرق ہر میں موجود ہوگا. تو روزے کے لیے شرط یہ ہے کہ سفیدہ سحر نمودار ہو تو روزہ بند کرے. بعض لوگ کہتے ہیں احتیاطاً بہت جلدی کر لینا چاہیے, وہ بھی درست نہیں ہے. خود عہد نبوی میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ نابینا تھے. تو چونکہ نابینا تھے وہ زیادہ احتیاط کرتے تھے, ہر ایک سے پوچھتے رہتے تھے بھائی صبح طلوع ہو رہی ہے کہ نہیں, وہ ذرا جلدی اذان کہہ دیتے تھے. تو کچھ صحابہ نے یہ عرض کیا بارگاہ نبوی میں کہ یا رسول اللہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جلدی اذان کہہ دیتے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے کچھ دیر بعد پانچ سات منٹ دس منٹ بعد اذان کہتے. آپ نے فرمایا ابن مکتوم نابینا ہے, اس کی اذان پہ روزہ بند نہ کرو, جب بلال اذان کہے تب روزہ بند کیا کرو, وقت ہو جائے تو روزہ بند کرو, وقت سے پہلے بند کرنا یہ درست نہیں ہے. ہاں اتفاقاً ایک آدمی پہلے کھا پی چکا پھر اس نے کچھ نہیں کھایا یہ اور بات ہے, لیکن اہتمام سے بند کر دینا اور روزانہ کر دینا یہ درست نہیں ہے. جب تک طلوع سحر نہ ہو, جب تک سفید سحر نمودار نہ ہو, تاریکی اور سفیدی میں خط فاصل نظر نہ آ جائے, تب تک روزہ رکھنے کا وقت ہے اور تب تک سحری کا وقت ہے. اور سحری کھانا سنت ہے بجائے خود افضل ہے. بالخصوص ہماری کوتاہی ہوتی ہے افطار میں, تو روزے کو آپ اگر اگلی رات کے اندر داخل کر دیں گے تو وہ مکروہ ہو جائے گا. بلکہ حکم ہے اتم الصیام الا اللیل, رات تک روزے کو پورا کرو, اگلی رات میں داخل نہیں کرنا. تو مغرب کی اذان اگلے دن کی پہلی اذان ہے. اسلام میں دن شام سے شروع ہوتا ہے, اور پھر شام پر ختم ہوتا ہے. جس طرح یہ شمسی تاریخیں جو ہیں یہ رات 12 بجے بدلتی ہیں, اس طرح اسلامی تاریخیں جو ہیں یہ سورج ڈوبنے کے ساتھ تبدیل ہو جاتی. تو پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے, 40 دن کے بھی روزے تھے. حضرت موسیٰ علیہ نبی نا اور علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن روزہ رکھا, 30 دن کے بھی تھے, 20 کے بھی ہوں گے, 10 کے بھی ہوں گے. اور ایک بات عجیب تھی کہ افطار کے وقت سے جب تک کوئی جاگتا رہا, کھاتا پیتا رہا, جب سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو گیا. تو یہ امت محمدیہ پہ اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ ایک ماہ مبارک معین فرما دیا, اور اس معین مہینے میں بھی پھر اوقات معین فرما دیے کہ سپید سحر تک, یعنی دن کا روزہ رکھا اور رات کا معاف فرما دیا گیا. یہ آسانی فرما دی گئی کہ طلوع فجر کے ساتھ روزہ رکھے اور رات میں داخل نہ کرے, رات ہونے سے پہلے ختم کر لے. روزہ ہے کیا؟ روزہ اطاعت الہی کا اور اللہ کے موجود ہونے پر یقین کا ایک نمونہ ہے, سمبل ہے. جس طرح عام زندگی میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ناجائز طریقے سے کما کر نہ کھاؤ, چوری کر نہ کھاؤ, زبردستی کر نہ کھاؤ, حرام چیز نہ کھاؤ, حلال چیز کھاؤ, اسی رب نے اس ایک مہینے میں ایک خاص وقت تک کے لیے حلال کھانے پینے سے بھی روک لیا. مقصد یہ ہے کہ ہر سال ایک مہینہ یہ کورس ہو جائے کہ وہ چیز کھانی ہے جو اللہ جس کی اجازت دے, اور جس کی اللہ اجازت نہ دے وہ نہیں کھانی. حرام نہیں کھانا, دوسرے کا مال نہیں کھانا, کسی کو لوٹنا نہیں ہے, رشوت نہیں لینی ہے, چوری نہیں کرنی ہے. یعنی اللہ کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہے کہ جب وہ حلال سے روک دیتا ہے تو ہم حلال بھی نہیں کھاتے. تو جن چیزوں سے اس نے عمر بھر کے لیے روک دی ہے, حرام کر دی ہیں, ان کے کھانے کا کیا مقصد؟ اسی طرح جن کاموں کے کرنے سے منع فرما دیا ہے انہیں کرنے کی کیا ضرورت؟ تو رمضان المبارک کی اپنی ایک اس مہینے کی ایک خاص برکت بھی ہوتی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو پارسا نہیں ہے, خطا کار ہے, لیکن جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے اللہ کے پاس ہونے کا یقین ہو جاتا ہے. اب گرمی ہے, دوپہر ہے, جنگل میں ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, گرمیوں کا رمضان شریف تھا اور ایک چرواہا اپنی بھیڑے لے کر تالاب پر آیا تو بھیڑے پانی پر ٹوٹ پڑی. سخت گرمی تھی اور گرمی کے دن بھی بہت بڑے ہوتے ہیں, تو اس نے چادر کا سائبان سا بنا کر سر پر رکھا ہوا تھا. میں سڑک سے گزر رہا تھا, وہ آدمی آیا, اس نے بھی ہاتھ منہ دھویا, وضو کرنے لگ گیا, اپنی نماز کی تیاری میں لگ گیا. اس نے پانی کا گھونٹ تو جنگل میں بھی نہیں پیا. کیوں نہیں پیا؟ اسے احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اور تو کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں. ہم گھروں میں ہوتے ہیں, سخت گرمی ہوتی ہے, اندر لیٹے ہوتے ہیں, کوئی بندہ دیکھنے والا نہیں ہوتا, پانی ٹھنڈا فریج میں پڑا ہوتا ہے, گھڑے میں پڑا ہوتا ہے, کوئی بندہ ایک قطرہ پانی نہیں پیتا, پیاس برداشت کرتا ہے. کیوں؟ اسے یہ احساس ہوتا ہے رمضان شریف کی برکت سے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرے پاس میرا اللہ ہے اور میرا اللہ میری ہر حرکت ہے. تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ باقی زندگی میں بھی, باقی 11 مہینے بھی ہم اپنے اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں. ایک مہینے کی تربیت کا حاصل یہ ہے کہ رمضان المبارک گزر جائے تو ہم اپنے اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں. پھر رمضان شریف کی برکات میں یہ ہے کہ تمام چھوٹے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, ابلیس قید ہوتا ہے, ابلیس کی اولاد قید ہوتی ہے, جو انسان شیطان بن جاتے ہیں وہ قید نہیں ہوتے. جو جن شیطان بن جاتے ہیں, شیطان کی پیروی کرتے کرتے, وہ قید نہیں ہوتے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں جرائم میں, قتل و غارت گری میں, ظلم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سارا سال تو ہر جرم ابلیس کے ذمہ لگاتے رہتے ہیں کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا, اب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے کے ساتھ شیطان تو قید ہو گئے, اور شوال کا چاند آنے تک ایک مہینہ وہ قید ہے. تو یہ جو قتل و غارت گری رمضان المبارک میں ہو رہی ہے, ابھی میں اگلے دن خبر پڑھ رہا تھا, یہ جھانسے کا بچہ جو قتل کیا گیا, پھر اس کے ٹکڑے بنائے گئے, پھر سر الگ ہے, بازو الگ ہے, دھڑ الگ ہے, ٹانگے الگ ہے, جی ہم دور پھینکنے جائیں گے. کتنا ظلم ہے, کس قدر صفاق ہے انسان کہ دوسرے انسان کو مرنے کے بعد بھی اس طرح سے اس پر ظلم ڈھائے جا رہا ہے. تو شیطان تو قید تھا, اس کا مشورہ کس نے دیا؟ انسان خود شیطان کی پیروی کرتے کرتے شیطان بن جاتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسانوں سے جو شیطان بن جاتے ہیں یہ اس شیطان سے زیادہ خطرناک ہیں جو جنوں میں سے, اس لیے کہ وہ صرف آپ کے دل میں خیال ڈال سکتا ہے. آپ تابوز پڑھیں, اللہ اللہ کریں, ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں, تو خیال رفع ہو سکتا ہے. لیکن یہ آپ کے سامنے کام کرتے ہوئے اور آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر لے جاتے ہیں کہ ایسا کرو. تو شیاطین الجن والانس, انسان بھی شیطان بن جاتے ہیں, جن بھی شیطان بن جاتے ہیں, اور آج کا انسان تو الا ماشاء اللہ جنہیں اللہ نے اپنی یاد کی توفیق دی ہے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, اور اکثریت نسل انسانی نے شیطان کا روپ دھار لیا ہے. نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی آبرو محفوظ ہے, نہ کسی کی جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ آبرو محفوظ ہے. اور دنیا میں بے شمار حکومتیں ہیں, فوجیں ہیں, ریاستیں ہیں, عدالتیں بنی ہوئی ہیں, محکمے بنی ہوئے ہیں, انتظامیہ ہے, عدلیہ ہے, بڑی بڑی طاقتور حکومتیں ہیں, لیکن ہر حکومت میں ظلم بڑھتا جا رہا, انصاف کسی کو نہیں ملتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانوں نے شیطان کا روپ دھار لیا, انسان شیطان بن گئے. اور اس کا علاج کہ انسان شیطان نہ بنے, اللہ کریم نے رمضان المبارک تجویز فرمایا. اس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, عبادات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے, اور رحمت الہی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے بخشا جائے. تو جسے اس ماہ مبارک کا روزہ نصیب ہو جائے یا قیام نصیب ہو جائے, تو ایک روزہ یا ایک قیام زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے, جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو گہرا زخم لگا ہو اور پھر وہ بھر جائے, تو زخم بھر بھی جائے تو جگہ زیادہ حساس ہو جاتی ہے. آپ وہاں انگلی رکھیں تو وہ محسوس کرتا ہے, درد ہوتا ہے. گناہ معاف ہو جائیں تو پھر گناہ کرنے سے ڈر لگتا ہے. گناہ کے معاف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کریم گناہ معاف فرما دے, تو پھر گناہ کرنے سے بندے کو ڈر لگتا ہے. اور رمضان المبارک اتنا مبارک مہینہ ہے کہ کوئی کتنا گناہگار بھی ہو, خلوص نیت سے توبہ کرے, ایک روزہ رکھے تو سارے گناہ معاف کرانے کے لیے کافی ہے. ایک رات کا قیام زندگی بھر کے گناہ معاف کرانے کے لیے کافی ہے. لیکن شاید ہم کیسے عجیب لوگ ہیں کہ تیس تیس روزے رکھ کر, مہینہ بھر روزے رکھ کر, مہینہ بھر راتوں کو قیام کر کے رمضان گزرنے کے بعد ہم ویسے کے ویسے ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. چور چوری سے باز نہیں آتا, جھوٹا جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا, لڑائی لڑنے والا لڑنے سے باز نہیں آتا. یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. رمضان کے بعد اپنا جائزہ لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ کہ اللہ میرے پاس موجود ہے. کتنی عجیب ایک قوت روزہ پیدا کر دیتا ہے کہ تنہائی میں بھی, رات کی تاریکی میں بھی, اندھیرے کمرے میں بھی بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے پاس موجود ہے. وہ پانی کا گھونٹ نہیں پیتا کہ اللہ کی اجازت نہیں ہے, پھر وہ بندہ چوری کیسے کرتا ہے، برائی کیسے کرتا ہے، قتل کیسے کرتا ہے؟ وہ بات بھول جاتا ہے نا کہ میرے پاس میرا اللہ موجود ہے، یا اللہ دیکھ رہا. تو یہ محض ایک مشقت نہیں ڈالی گئی کہ دن بھر لوگ بھوکے رہے اور پھر کھائے پیے، بلکہ روزی بچائی نہیں گئی. دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان شریف میں غیر رمضان کے ہر گھر کا خرچ بڑھ جاتا. عام دنوں میں لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا سحری و افطاری پہ کرتے ہیں، کھا تو ہم زیادہ جاتے ہیں، روزی بچتی تو نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ حضور حق نصیب ہوتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس موجود ہے، اور ایک لمحے کا حضور حق زندگی بھر کے گناہ معاف کرا جاتا ہے. اور جن کے معاف ہوتے ہیں انہیں ایک احساس عطا ہو جاتا ہے کہ انہیں پھر گناہ کرنے سے ڈر لگتا ہے، اللہ کی اطاعت میں آ جاتے ہیں. اور اس کا مقصد بھی یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ، تمہیں اللہ کے قرب کا احساس ہو جائے. روزہ رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے. اسی طرح زبان کا روزہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم روزے سے ہو اور کوئی تمہیں گالی دیتا ہے تو جواب میں گالی نہ دو، اسے کہو بھائی میں روزے سے ہوں، تم نے تو گالی دے لی لیکن میرا روزہ ہے، میں زبان کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا. بری بات نہ کہو، برا سوچو نہیں، برائی کا ارتکاب نہ کرو، اور کم از کم اس ایک مہینے کی جو ایکسرسائز ہے اسے گیارہ مہینے تو چلاؤ، پھر رمضان المبارک نصیب ہو جائے گا. تو یہ مہینہ صرف روزوں کا نہیں، حقیقتاً یہ تبدیلی کا مہینہ ہے. یہ ایک بھٹی ہے جس میں جیسے سونے کو ڈالا جاتا ہے تو اس سے سارا کھوٹ نکل جاتا ہے اور وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. بندہ مومن کے لیے یہ 30 دن، یہ ایک مہینہ ایک بھٹی ہے جس میں سے وہ کندن بن کے نکلتا ہے، اور اللہ کریم اس پہ استقامت دیں اور آئندہ نیکی کی توفیق پہ قائم رکھیں، تو وہ اب بندہ اپنے روزے کے مقصد کو پا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.